چار دن گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا، چار دن. تو چوتھا دن بڑی مشقت کا، تین دن تو آپ برداشت کر لیتے تھے، چوتھا دن مشقت کا آیا، کہنے لگے اب تو اللہ سے مانگنا ہی پڑے گا. تو مسجد گئے اور نفل پڑھنے شروع کر دی، اپنی امت کے غریبوں کو سبق دیا، سوال نہ کرنا، مسجد میں آ جانا، نفلوں کی نیت باندھ لینا، اللہ راہیں کھولے گا عزت کے ساتھ. تو کیا کر رہے، نفل پڑھتے جا رہے، کبھی ایک ستون کے پیچھے، پھر دوسرے ستون کے پیچھے، پھر تیسرے ستون کے پیچھے، جگہ بدل بدل کے نفل پڑھتے جا رہے پڑھتے جا رہے. اتنے میں حضرت عثمان آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا اللہ کا رسول کہاں ہے، تو انہوں نے فرمایا مسجد گئے ہیں. مسجد کیوں گئے ہیں؟ چار دن ہو گئے گھر خالی تھا، اس کو کیوں نہ یاد کیا. پھر بھاگے ہوئے گئے اور اونٹ بھر کے سامان کا لائے، پھر خیال آیا کہ اس کو تو پکانے میں دیر لگے گی، تو جو گھر میں سالن پکا تھا وہ اٹھا کے لیا، ساتھ روٹیاں بھی لیا. جب آپ نماز پڑھ کے واپس آئے تو دیکھا سامان پڑا ہوا، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خالی تو نہیں بھیجنا تھا، آپ مسجد میں گئے، پیچھے عثمان آئے یہ سب دے کر گئے، تو ہمارے نبی نے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. تین دفعہ فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو جس شخص کے لیے جنت کے دسترخوان بچ سکتے ہوں وہ اپنے لیے یہ فقر اختیار کرے، جنت کے جوڑے اتر سکتے ہوں وہ اپنے لیے پیوند لگے کپڑے پسند کرے، وہ سونے چاندی کی چھت کے نیچے بیٹھ سکتا ہو، وہ کھجور کی شاخوں کی چھت کے نیچے بیٹھا ہو جس میں بارش آئے تو پانی اندر. آپ مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے ماتھے پہ کیچڑ لگا ہوا تھا، یہ کیچڑ کہاں سے لگ گیا، بارش ہوئی اور گھر کی چھت ٹپک پڑی، اور آپ نے سجدہ کیا تو گیلی زمین تھی کمرے کی، جس پر آپ نے سجدہ کیا تو وہ مٹی آپ کے ماتھے پر لگی ہوئی تھی. تو میرے بھائی اور بہنوں اپنا علم ٹھیک کریں، ہم جس سے اللہ راضی ہے وہ کامیاب، جس سے اللہ ناراض ہے وہ ناکام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر میں ایک قربانی کا کی ایک داستان کو محفوظ کر دیا، تاکہ کوئی اپنی اولاد کے فقر و فاقے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ میرے بچے رول گئے ہیں، میری اولاد تو رول گئی، اصا تو رول گئے. نہیں نہیں نہیں, نہیں. پتا کون رول گئے؟ جو نافرمان ہو گئے وہ رول گئے، وہ رول گئے، برباد ہو گئے. جو فرما بردار ہیں وہ آباد ہو گئے، چاہے ان کو روٹی نہیں ملتی. وہ رول گئے جو نافرمان ہو گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے مقربین میں سے، پہلی دفعہ آ رہا ہے، آج تک کبھی نہیں آیا، تو دروازے پر پہرہ دو، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، اور خود آپ اندر تشریف فرما ہو کے دروازہ بند ہو. اتنے میں حضرت حسین کہیں سے آ گئے کھیلتے ہوئے، انہوں نے دیکھا دروازہ بند تو انہیں اندر جانا چاہا، حضرت ام سلمہ نے روکا تو انہوں نے پھرتی سے ہاتھ چھڑایا اور چھلانگ لگائی اور اندر. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، حضور کے رونے کی آواز آئی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اندر چلی، دیکھا تو انہیں حضرت حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا اور زور زور سے رو رہے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو فرشتہ ابھی آیا تھا وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جس میں اس کا خون بہے گا. 61 ہجری میں جب آپ شہید ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے قریب لیٹی ہوئی، خواب میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، مٹی پڑی ہوئی، چہرے پہ غراب غبار ہی غبار، اور کپڑوں پر بھی غبار ہی غبار. تو نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حلیہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضر تو مقتل حسین، ابھی حسین کی قتل گاہ سے ہو کے آ رہا، میں اس کی شہادت کو دیکھ کے آ رہا. تو بھائی یہ کیا یہ قربانی اللہ کے نبی کے گھر میں اللہ نے رکھی کس لیے ہے؟ کہ اللہ کے حکموں پر مر جانے والا ناکام نہیں ہوتا. ان کے بچوں کو بھی روٹی نہیں ملی، روٹی بھی نہیں ملی، پانی بھی نہیں ملا. او ہو، چار بیٹے شہید ہوئے، چار چار. حضرت حسین کے اپنے ذاتی چار بیٹے، چھوٹوں میں ایک ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی، جس کو علی اصغر، علی اصغر جو اس کو مشہور ہے، یہ سب سے چھوٹے تھے. وہ پانی کی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے تو حرملہ بن کامل کوفے کا ایک شخص تھا, حرملہ اس کا نام تھا, اس کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور ان کے گلے کے پار ہو گیا. پیاس کو بجھایا گیا اپنے خون جگر سے, اپنے گلے کے خون سے پیاس بجھائی گئی, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے چلو میں لیا اور یوں آسمان کی طرف کر کے کہا, یا اللہ اگر تو ایسے مجھ پہ راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں. ہمارا علم بدل گیا, ہمارا علم غلط ہو گیا. تب ہم کہتے ہیں اللہ کی راہوں میں نکلو, یہ گھر بیٹھ کر یہ علم سیدھا نہیں ہوتا. اگر گھر بیٹھ کے سیدھا ہوتا تو میں تبلیغ میں نہ جاتا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے تبلیغ کی برکت سے ہی دین کی طرف متوجہ کیا, پھر اللہ نے علم کا ذوق دے دیا, پھر اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی, پھر آج تک پڑھنے کا ذوق شکر ہے ختم نہیں ہوا. بعض جب خطیب ہو جاتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے شوق ختم ہو جاتے, تو خالی ان کو تقریروں کے شوق لگے رہتے, وہ تقریریں تیار کرتے رہتے. میں نے کبھی کوئی تقریر نہیں تیار کی, لیکن میں نے پڑھنے کا ذوق آج بھی ختم نہیں ہوا. تو اگر پڑھنے سے یہ دولت ملتی تو اب مجھے تبلیغ میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. ہم اتنا بڑا مدرسہ تو لمبے میں بنا پڑا, دیکھتے نہیں آپ, ہم یہیں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اور اپنے خود بھی اللہ اللہ کرتے, لوگوں کو بھی اللہ اللہ سکھاتے. بھائیو میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اللہ کی راہ کے دھکے کھائے بغیر اللہ کا قرب نہیں ملتا. دیکھو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہے, اس کو بھی اللہ کا قرب حاصل. ایک آدمی مریض چارپائی پہ لیٹا ہوا یہ بھی زندہ ہے, اور ایک پانچ من کی بوری اٹھا کے جا رہا ہے یہ بھی زندہ ہے, دونوں میں کتنا فرق ہے. یہ نصر اللہ بٹ اب ہمارے زمانے میں بڑا مشہور فلمی اداکار تھا, مسٹر ایشیا تھا, مسٹر ایشیا. تو یہ فلموں میں ایسی فلم تھی دارا, ہمارے اسکول کے زمانے میں بڑی مشہور ہوئی. تو میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا, اچھا میرے بیان اس نے بہت سنے, میں نہیں جانتا تھا, لیکن وہ اب جب ہم نے فلمی اداکاروں میں کام شروع کیا تو اس نے آنا شروع کیا, سننا شروع کیا, پھر تین چیلے کے لیے. میں کمرے میں داخل ہوا تو ایک بڑے خوبصورت سفید داڑھی بزرگ بیٹھے ہوئے, میں بھی آ کے بیٹھ گیا. وہ اخبار پڑھ رہے تھے لہذا میں چپ کر کے الگ ہو کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اتنے نورانی شکل ہے اور میں ایسے لاغرض ہو کے بیٹھ گیا ہوں, ان سے سلام دعا تو ہونی چاہیے. تو میں نے کہا بزرگو آپ خیریت سے ہیں؟ اب وہ تو مجھے جانتے تھے, میں تو نہیں جانتا. میں کہا بزرگو آپ خیریت سے ہیں؟ کہا جی بیٹا بالکل خیریت سے ہوں, مجھے نصر اللہ بٹ کہتے ہیں. میں نے ایک دم کہا وہ دارا والا؟ کہاں جی دارا. ایسی ماشاءاللہ اس کی شکل خوبصورت, نورانی چہرہ. تو ان کی جو میں بات سننا چاہتا ہوں, ان کا وہ اس وقت دل کے مریض تھے اور اسی حالت میں انہوں نے 4 مہینے لگائے, ہسپتال سے بھاگ کے 4 مہینے لگائے. ڈاکٹروں نے کہا چارپائی سے نیچے قدم نہیں اتارنا ورنہ آپ مر جائیں گے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فون کیا, مجھے اللہ کی راہ میں مرنے دو بجائے ہسپتال میں مرنے کے, تو مجھے آ کے چپ کر کے لے جاؤ. بیٹے کو بلوایا اور سیدھے رائمنڈ پہنچ گئے, اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو 4 مہینے ختم ہو چکے تھے. کہاں گئی موت؟ موت تو اللہ کے حکم سے آتی, کو دل کی بیماری سے تھوڑی آتی. تو یہ کہنے لگے کہ جب میں مسٹر ایشیا تھا تو 3 من کی بوری ایسے ہاتھ سے اٹھا کے یوں پھینک دیتا تھا یوں, اور اب مجھ سے خود اٹھا نہیں جاتا, سہارا لے کے اٹھتا ہوں. اور ایک وقت میرے اوپر وہ تھا کہ 3 من کی بوری اٹھا کے یوں پھینک دیتا تھا. جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہے کافر کی نسبت. لیکن بھائی کمال قرب نصیب ہو جائے, کمال قرب نصیب ہو جائے, تو اس کے لیے تو بھائی دھکے کھانے پڑتے ہیں. یہ گھر بیٹھ کر آنے کا سودا نہیں ہے, ہجرت سے بڑھ کر اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ کوئی نہیں. اللہ کے لیے گھر چھوڑنا, سبحان, سارے نبیوں کی سنت, اللہ کے لیے گھر چھوڑا. اور ہمارے نبی کی پوری زندگی اس پر گواہ. اور جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو حضرت عمر سے کہا گیا کوئی ہمارا کیلنڈر بناؤ, کیلنڈر. تو انہوں نے کہا چلو بناتے ہیں. تو سب کو بٹھایا, کبھی ہم اپنا سال کہاں سے شروع کریں؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ میلاد النبی سے شروع کریں، بعضوں نے کہا فتح بدر سے شروع کریں، بعضوں نے کہا فتح مکہ سے شروع کریں۔ یہ چار رائے آئیں، میلاد النبی نہ، تین رائے، میلاد النبی سے، فتح مکہ سے، فتح بدر سے۔ تقریباً سب نے یہ رائے دی۔ حضرت علی خاموش تھے، آپ نے حضرت علی سے پوچھا علی تمہاری کیا رائے ہے؟ انہیں عرض کی، انہوں نے فرمایا کہ ہجرت سے شروع کیا جائے، ہجرت سے۔ ہجرت ہماری تاریخ کا کوئی سنہری باب نہیں ہے دیکھنے کے لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، ورنہ سارا سنہری پن ہجرت میں چھپا ہوا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے ہجرت کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو ہم ہائی لائٹ کریں کہ ہمارے نبی جان بچا کر، دشمنوں سے جان بچا کر، رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کے نکل رہے ہیں۔ 27 سفر کی رات ہے، نبوت کا 11واں سال ہے، 10 سال مکمل ہو چکے ہیں، محرم، سفر، یہ 11ویں نبوت کے 11ویں سال کے 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ 27 سفر کی رات، شب جمعہ تھی، آپ ابو بکر کو لے کر نکلے، راہیں بدل کر، یوں سمجھو مدینے کا راستہ شمال کا اور غار ثور جنوب کی طرف تھا، الٹے راستوں پر چلے، پھر پنجے کے بل چلتے گئے تاکہ قدموں کے نشان نہ پڑے، اور پنجوں کے بل چلتے چلتے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، تو جب غار ثور پر چڑھنے کا وقت آیا تو آپ سے چڑھا ہی نہ جائے، پاؤں زخمی تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر چڑھے آپ کو کندھے پر بٹھا کر، حالانکہ وہ ایسا مشکل پہاڑ ہے، اب تو کچھ راستہ بھی بنا ہوا ہے، مضبوط آدمی بھی جائے نا تو ہف کے ڈہ جاتا ہے۔ ابھی اس دفعہ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر طاہر کمال، ماشاءاللہ مضبوط آدمی، وہ جو چڑھا اور واپس آیا، ہاں جی، اس کا برا حال، رنگ اس کا پیلا پڑا ہوا، کہا بھائی ہمت آئی بغیر راستے کے، ابوبکر صدیق حضور کو اٹھا کے اوپر پہنچے۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ ہے، کوئی سنہری باب نظر نہیں آتا، لیکن حضرت عمر نے فرمایا ہجرت سے ہمارا سال شروع ہوگا۔ تو آج بھی کہتے ہیں 1423 ہجری، یکم ہجری، 2 ہجری، 10 ہجری میں یہ ہوا، 15 ہجری میں یہ ہوا، 20 ہجری، 100 ہجری، 200 ہجری، 1423 ہجری، ہجرت، ہجری اور ہجرت، گھر چھوڑنا۔ ایک صحابی نے پوچھا ای الایمان افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا الہجرت، گھر چھوڑنا، گھر چھوڑنا سب سے بہترین ایمان ہے، کہ اپنی مرغوب چیز کو اللہ کے لیے چھوڑنا۔ دیکھو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے نہیں خرچ کرو گے تمہیں اللہ کی محبت کا اعلی مقام نصیب نہیں ہو سکتا۔ لاہور میں 2 تاجر پارٹنر، ان کو 3 دن لگے، 3 دن، بازے مٹی کیسی زرخیز ہوتی، 3 دن لگے۔ 3 دن میں انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ کا قرب تب ملتا ہے جب اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ ہو۔ تو دونوں آپس میں جمع ہوئے، بھائی ہماری پسندیدہ جائیداد کون سی ہے؟ تو فیروز پور روڈ پر ان کا 5 ایکڑ کا ایک باغ تھا، جس میں خوبصورت بنگلہ تھا، اور اس میں ایک تالاب تھا، اور اس میں مور ہرن چھوڑے ہوئے تھے، اتوار کی چھٹی وہاں منائی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بہت پسند ہے۔ لاہور والوں کو مرکز بنانے کی ضرورت تھی مسجد کے لیے، 10 سال سے وہ جگہ تلاش کر رہے تھے، جگہ نہیں مل رہی تھی، جگہ پسند آتی تو کوئی اس میں قانونی پیچیدگی ہوتی، قانونی پیچیدگی نہیں ہوتی تھی تو جگہ پسند نہیں آتی تھی۔ تو صرف 3 دن لگا کر یہ دونوں گئے، کہا جی ہمارا وہ ٹکڑا آپ مسجد کے لیے قبول فرما لیں۔ وہ ٹکڑا کتنے کا تھا بھائی؟ 3 کروڑ روپے کا۔ 3 کروڑ روپے کا انہوں نے 3 پیسہ بھی نہیں دیا، اور جا کر انہوں نے مرکز والوں کے سپرد کر دیا کہ یہ ہماری طرف سے، آپ اس پہ مرکز بنائیں، کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ کا قرب اس وقت ملتا ہے جب اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو، ہمیں یہ بہت پسند ہے، ہم یہ اللہ کو دیکھیں۔ تو اس وقت جو آدمی کو گھر سے محبت ہے، اپنی ماحول سے بھی، بچوں سے محبت ہے، اس کو قربان کر کے جب آدمی نکلتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔
تو میرے بھائیو ہمارا علم ٹھیک ہو جائے, یہ صرف پڑھنے سے نہیں آتا, یہ اللہ کی راہوں میں نکل کر اور دھکے کھانے سے یہ دولت نصیب ہوتی. تو چونکہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں, ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں, اس امت کے بعد امت کوئی نہیں, تو پوری دنیا کے انسانوں کو وہ پیغام حق پہنچانا جس کے لیے 125,000 نبی آئے ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بنیاد ایک عورت کے ذریعے سے رکھوائی. دیکھو عجیب حکمت کی بات ہے, چونکہ اس امت نے دنیا میں اسلام پھیلانا تھا, اور دنیا میں اسلام پھیلانا تو گھر بھی چھوڑنا تھا. گھر چھوڑنا آسان کام نہیں, گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام. جب مجھے لاہور میں داخل کرا 1964 میں 11 سال کی عمر, تم رضائی میں سر دے کے روتا رہتا تھا, میں گھر یاد آتا تھا تو رضائی میں سر دے اور رو رہے. وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مشق کروا دی نا, 2-3 سال روئے پھر رونا بند ہو گیا, پھر وہ گھر سے جی اچاٹ ہو گیا, اوپر لاہوری کے ذوق لگ گئے, شوق لگ گئے, پھر اللہ نے تبلیغ میں پکڑوا دیا. دنیا کے لیے گھر چھڑوائے جا رہے ہیں. 11 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے, 11 سال کی عمر میں جب کہ سب سے زیادہ بچے کو ضرورت ہوتی ماں باپ کی نگرانی کی, اس میں اٹھا کے لاہور بھیج. یہ میں کہتا ہوں کبھی ہاسٹلوں میں اپنی اولاد کو نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ ذبح خانے ہیں. یہ تو شکر ہے اللہ نے بچا لیا. میں 64 کے ہاسٹل کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں آج کا حال ہوگا. تو گھر کا چھوڑنا چونکہ لازمی امر تھا, دین دنیا میں پہنچانا ہے اور گھر چھوڑے بغیر تو ہو نہیں سکتا, تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بنیاد رکھوائی حضرت ہاجرہ سے, حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, اور ان کو ایسے منتشر کر دیا ہوا میں اڑتے ہوئے پتوں کی طرح. نوجوان لڑکی, چلو اللہ تعالیٰ حضرت سارا کو کہتے جا تو وہاں بیٹھ جائیں, بھائی اللہ تعالیٰ سارا کو بیٹا دے دیتے اسماعیل اور ہاجرہ کو دے دیتے اسحاق, تو پہلی بیوی جو تھی ان کو اس وقت بچہ ہوا جب وہ خود کہہ رہی ہیں عجوز عقیم, اب میں تو بوڑھی ہو گئی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا. فسرت وجہہا فقالت عجوز, فسکت وجہہا فقالت عجوز عقیم, میں بوڑھیا مجھے اب اولاد کہاں سے ہوگی. قالوا كذلك قالوا وتعجبين من امر الله رحمت اللہ علیکم اہل البیت وبرکاتہ, آپ کیوں حیران ہو رہی ہیں, اللہ جب چاہے دے دے. تو اللہ تعالیٰ یوں کرتا, اما سارا کو دیتا اسماعیل, پھر اللہ کہتا چلو اس کو چھوڑ کے آؤ جنگل میں, تو ان کو بھی خامن کی خواہش ختم, اب تو ضرورت کے لیے ساتھ رہ رہے ہیں. تو جب وہ بیٹھ کے اپنا تسبیح پھیرتی اور اسماعیل وہاں پروان چڑھتے, اللہ تعالیٰ نے کیا کر دکھایا, بالکل نوجوان لڑکی, 20-25 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی حضرت ہاجرہ کی, ان میں سے بیٹا دے دیا. کتنے سال دعا مانگی, 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا, 84 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام, 84 سال. اگر 20 برس کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی, تو 64 سال دعا کی, 64 سال تب جا کے بیٹا ہوا اور ہاجرہ کے بطن سے ہوا, اور وہ بھی دل میں کھب گئی, بچہ بھی کھب گیا, کہیں کو اٹھاؤ اور چھوڑ کے آ جاؤ. کہاں جا میں کہوں, کہ مجھے راستہ کون بتائے گا, کہ میں جبریل کو بھیجتا ہوں. تو جبریل آئے اور اونٹنی کی مہار پکڑ کے چلے, اور جب مکے کے کالے پہاڑوں میں پہنچے جہاں نہ پانی نہ دانا نہ کھانا نہ انسان نہ کوئی آدم ذات نہ کوئی انیس نہ مونس نہ غم گسار نہ کوئی سننے والا, وہاں کا چھوڑ دو اور چلے جاؤ. آپ حیران ہوں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے, شف اڑتے چلے گئے. اور جب ابراہیم علیہ السلام سے جبریل نے کہا یہاں چھوڑ کے آؤ واپس چلے جائیں, تو بے ساختہ حضرت ابراہیم کے منہ سے نکلا یہاں چاہنا پانی نہ کھانا یہاں, یعنی آگ میں ڈالے جانے کا منظر اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا ہاجرہ اور اسماعیل کو وہاں چھوڑنے کا منظر خوفناک تھا. یہاں نہ کھانا نہ پانی. کہا جی یہاں آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے سے ایک نسل تیار ہوگی جس میں آخری نبی آئے گا. کہا اچھا اگر میرے اللہ کی منشا ہے تو مجھے بھی منظور ہے. وہاں اتارا اور اونٹنی کی لگام کو جو موڑا تو اما ہاجرہ نے پکڑا. تھا کہاں جا رہے ہو؟ چپ, بول بھی نہیں سکتے. الا من تکلنا, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چپ, بول بھی نہیں سکتے. پھر ان کو خیال آیا نبی ہے. اللہ امرک کا, کیا اللہ نے کہا ہے؟ سر ہلایا کہ جا, لن یضیعن اللہ, پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا, جاؤ. یہ ہمارے گھر میں بجلی چلی جائے نا, بجلی چلی جائے رات کو, تو بچیاں ہائے ہائے کر کے اٹھ جاتی, ہائے ہائے شور مچ جاتا. اب اس ہاجرہ کی پہلی رات آپ غور کریں, پہلی رات کالے سیاہ پہاڑ. میں ایک دفعہ جبل کعبہ پہ چڑھا, مجھے اس دن پتا لگا کہ اما ہاجرہ, اب تو پتا نہیں چلتا نا مکہ کیا چیز ہے. تو جبل کعبہ پہ یہ جتنے برمی ہیں بغیر پاسپورٹوں والے اونچے پہاڑ کی چوٹیوں پر رہتے ہیں جہاں شرطے سپاہی چڑھ ہی نہیں سکتے, چڑھ چڑھ کے تھک جاتے, وہ ایسے مضبوط ہوتے ہیں, وہ وہاں رہتے ہیں. تو ان برمیوں میں میرا بیان تھا. تو میں نے پہلی دفعہ سورج کو مکے میں ڈوبتا دیکھا, اور اتنی اونچائی پر میں کھڑا تھا کہ وہ جو مکہ ٹاور بنا ہے وہ بھی ایسے بونا نظر آ رہا تھا. تو مجھے وہاں سارا مکے کی وادی کا منظر میرے سامنے آیا کہ جبل کعبہ اور جبل صفا اور جبل ابی قبیس اور جبل مروہ اور ایک جبل عمر کہلاتا ہے, اس طرف ہم اکثر ٹھہرتے ہیں. کالے اونچے پہاڑوں کے درمیان میں ایک تنگ وادی ہے, وہاں اللہ نے اما ہاجرہ اور اسماعیل کو کار چھوڑ دو اور چلے جاؤ. تو کالے پہاڑوں کے ساتھ جب کالی رات نے اپنے بال پھیلائے ہوں گے تو کیا حشر ہوا ہوگا ہاجرہ کا. اور بچہ گود میں, آسمان کی نیلی چھت ہے اور آسمان سے باتیں کرنے والے کالے پہاڑ ہیں, اور چاروں طرف کسی ایک تنکے کی گرنے کی آواز بھی, ہوا کی سنسناہٹ بھی کوئی نہیں. اور بچے کو گود میں لے کے بیٹھی اکیلی. کیا چکر ہے یہ؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اس ماں کی گود سے ایک امت بنانا چاہتے ہیں جو اسی طرح اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلیں گے, جن کی برکت سے دنیا کے آخری کنارے تک اسلام پھیلے گا. ہاں, تبلیغ کا کام کوئی نیا کام نہیں, پرانا کام ہے. ہم نے چھوڑ دیا اس لیے نیا ہو گیا, چھوڑ دیا, کرنا ہی چھوڑ دیا. ماؤں نے بچوں کو تیار کرنا چھوڑ دیا, بیویوں نے خامدوں کو تیار کرنا چھوڑ دیا, بہنوں نے بھائیوں کو تیار کرنا چھوڑ دیا, نہ مردوں نے جانا چھوڑ دیا. وہ سمجھتے ہیں تو لمبے کے گھر سے اٹھ کے دکان پہ جانا, دکان سے گھر آ جانا, بھائی یہی ہماری زندگی کا کام ہے, اسی کے گرد گھوم 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 کے ختم ہو جاتے. آپ خود سوچیں کہ اس کالی رات میں کیا حال ہوا ہوگا حضرت ہاجرہ کا. پھر جب دن نے آنکھ کھولی اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور مکے کی وادی کو گرم کیا, ایک دفعہ میں گشت میں جا رہا تھا تو کھڑا ہو گیا, ساتھی پیچھے رہ گئے, میں آگے نکل گیا. پیچھے ایک چٹان تھی, اس پر میں نے ایسے غلطی سے ہاتھ رکھ دیا تو میرا ہاتھ جل گیا, حالانکہ اس پر تھوڑی سی دھوپ آ رہی تھی, تھوڑی سی, یوں میں ہاتھ رکھا ہاتھ جل گیا. تو آپ اندازہ فرمائیں, اما ہاجرہ کو سائے کے لیے کچھ حاصل نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے درخت تھے کیکر کے, کیکر ہمارے جیسے نہیں, بالکل ہلکی سی چھاؤں, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور اس بچے کو نہ دھوپ سے بچا رہی ہے, نہ گرمی سے بچنے کا سامان, نہ کوئی تنہائی کو دور کرنے کا سامان. اور وہ جو مشکیزے کا پانی تھا اور دو چار روٹیاں تھیں, وہ تین دن میں ختم ہو گئیں. اب بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, پانی پانی پکار رہا ہے, مطلب رو رہا ہے, وہ تو کچھ جانتے نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس سارے واقعہ میں سب سے بڑی قربانی اما ہاجرہ کی, سب سے بڑی. ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں پیچھے اور بھی تھی, ایک سارا تھی, ایک مدین کی والدہ تھی, جو مدین نہیں تھا مدین, دوسری بیوی فلسطین میں آتی, تیسری بیوی فلسطین میں تھی. تو ابراہیم علیہ السلام دو بیویوں کے پاس واپس چلے گئے. اسماعیل کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ساری قربانی اما ہاجرہ پہ آئی, ساری. ابراہیم علیہ السلام کی جذباتی قربانی ہے کہ بچہ دور ہو گیا, جوان بیوی دور ہو گئی, لیکن دوسری بیویاں موجود ہیں, اولاد بھی اللہ نے دے دی, اسحاق دے دیا. ہاجرہ کا کون ہے؟ بھرپور جوانی, مصر جیسا وطن چھوٹا, فلسطین جیسی سرزمین چھوٹی, ابراہیم جیسا خاوند چھوٹا. محبت کرنے والے خاوند کی جدائی کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ اور پھر خاوند ابراہیم جیسا ہو, اس کی جدائی کیا گزری ہوگی؟ انبیاء علیہ السلام اللہ نے حسن میں بھی کامل بنائے اور اخلاق میں بھی. ہر نبی مردانہ شخصیت کا شاہکار ہوتا تھا, کوئی نبی بدصورت نہیں پیدا ہوا, ہر نبی حسن کا پیکر ہوتا تھا اور خاندان میں اعلیٰ ہوتا تھا, صحت اور قوت اور طاقت میں بے مثال ہوتا تھا اور اخلاق میں چوٹیوں پر ہوتا تھا. تو ایسے خاوند کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے عورت کے لیے؟ اگر اللہ کہتا ہے تو میں تیار, اگر اللہ کہتا ہے تو میں تیار, قربان کر دیا. اب کھانا کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, بچہ رو رہا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے, تو اب یہ نہیں کہ ان کو پتا تھا کہ سامنے کوئی آ جائے گا, نہیں 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 نہیں, صرف ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, شاید کوئی نظر آ جائے, ان کو بھی پتا تھا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بچے کو تڑپتا دیکھا نہیں جا رہا تھا ماں سے نا. ماں کا کوئی اور, میں قطر میں تھا تو ہسپتال گیا, میرے یہ کندھے میں درد تھا, میں اور ٹیکا لگوانے, تو ایک بچہ وہاں تڑپ رہا تھا تو اس کی ماں اس کے سرانے کھڑی تھی. حالانکہ مجھے تو نہیں پتا وہ کون ہے, لیکن میں اس بچے کی تڑپ آج بھی نہیں بھول پایا. تو میں اسی وقت سوچ رہا تھا میں ایک اجنبی ہوں, میں اس بچے کا تڑپنا مجھے تڑپا گیا, تو جو ماں اس کے سرانے کھڑی اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا. تو اما ہاجرہ سے اسماعیل کا تڑپنا دیکھا نہیں گیا, اس لیے دور ہو گئی, شاید کوئی نظر آ جائے, ادھر دیکھا کس نے نظر آنا تھا. پھر وہاں سے نیچے اتری, وہ یہ پہاڑ اب تو انہوں نے کاٹ کے میدان بنا دیا, گیلری بنا دی, پھر بھی چل چل کے ہم تھک جاتے ہیں, پورے اونچے پہاڑ تھے. پھر نیچے اترتی تو بچہ نظروں سے غائب ہو جاتا, تو پھر دوڑ لگاتی جہاں ہمیں دوڑ لگانے کا حکم ہے. یہ دوڑنا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے بعد ہر نبی پر واجب کر دیا, دوڑو ہاجرہ کی طرح, حتیٰ کہ اپنے نبی سے بھی کہا تو بھی دوڑ, اپنی ماں کی سنت کو زندہ کر, تیری ماں یہاں دوڑی تھی. تو جب بچہ نظر آنے لگ جاتا پھر آہستہ ہو جاتا, جب اوجھل ہو جاتا پھر دوڑ لگاتا, پھر مروا, پھر صفا, پھر مروا, پھر صفا, پھر مروا, سات چکر لگا کے سینہ پھٹن, پھیپھڑے پھیپھڑے بے قابو ہو گئے نا, سانس پھول گیا اور مزید آگے جانے کی اترنے کی ہمت ختم ہو گئی. تو اس طرح ڈھیر ہو کے گری کہ وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں, موت کا انتظار جیسے ہوتا. تو ایک ماں بے بس ہو, او ہو, میں اس دفعہ گیا ابوا صرف وہ موقع دیکھنے کے لیے جہاں ہمارے نبی کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا. تو میں نے روایت میں پڑھا کہ ویرانہ جنگل تھا اور جب ان کو موت کی آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے بڑی حسرت سے اپنے بیٹے کے اوپر آخری نگاہ دوڑائی حضور کو, ایسے حضرت بری نگاہوں سے دیکھا اور اسی میں ان کا دم نکل گیا. اور مرتے مرتے یہ کہا کہ میں تو جا رہی ہوں لیکن میں اپنے پیچھے ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے. تو میں وہ جن نگاہ, دیکھو نا الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ کیفیات کو منتقل نہیں کیا کرتے, عربی ذوق کی وجہ سے تھوڑا سا پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کیا کیفیت ہوگی. جیسے اب میں جو بات کر رہا ہوں تو اب میری کیفیات کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن اگر اسی کا کوئی اسی بیان کو اب کوئی لکھ کے آپ کو دے دے تو اس میں تحریر تو ہوگی, کیفیات نہیں ہوں گی. تو میرے جی میں یہ تھا کہ جو اما آمنہ نے حضرت سے دیکھا تو کوئی خوفناک منظر ہوگا جو اس طرح تڑپتی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا. تو اس دفعہ جب ہم عمرے پر گئے تو ہم نے وہ راستہ اختیار کیا, ایک عرب کو ساتھ لیا تاکہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. بیابان ویرانہ ہے چاروں طرف, اب بھی راستہ کوئی نہیں, ایسے ہی وہ ہمیں لے گیا کچے کچے راستوں سے جا کے اس نے بتایا یہ وہ جگہ ہے, یہ اللہ ان سعودیوں کو ہدایت دے. میں نے کہا یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں انہوں نے محبت کے زور میں قبروں کو ہی پوجنا شروع کر دیا, اور سعودی والوں نے توحید کے زور میں قبروں کو بلڈوزر چلانا شروع کر دیا, دونوں ہی پٹڑی سے اتر گئے. محبت کے زور میں قبروں کو چوم رہے اور قبروں پہ سجدے کر رہے, وہ توحید کے زور میں قبروں پہ بلڈوزر چلا رہے. جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت آمنہ کی قبر پہ بلڈوزر چل چکا تھا, بدھوں نے بلڈوزر چلا دیا, لیکن جگہ محفوظ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ قبر تھی. ایسے دیکھا شام ہو چکی تھی, شام ہو چکی تھی, چاروں طرف خاموش کالے پہاڑ, اس میں چھ سال کا بچہ اس کی اپنی ماں کو مرتے دیکھ رہا, کوئی اس کو آگے تک پہنچانے والا مرد کوئی نہیں ہے, ام ایمن کے ساتھ. تو بڑی عجیب اس وقت کیفیت ہوئی وہاں کھڑے کھڑے. 170 کلومیٹر وہاں سے مکہ مکرمہ تھا, 170 کلومیٹر, یعنی کوئی 4 دن کا سفر, 5 دن کا سفر تھا, جو حضور نے اپنی ماں کی باندی ام ایمن کے ساتھ روتے روتے ہی کیا سارا سا. بچوں کا تو کوئی آسرا نہیں ہوتا, ماں تو ماں ہی ہوتی. میں مدینے میں تھا جب میری والدہ انتقال کر گئی حج پہ تھا, تو سارے سفر میں میرا آنسو نہیں بند ہوا, حالانکہ میں خود بچوں والا ہو گیا, بیوی والا ہو گیا, وہ تعلق گھٹ جاتا ہے, لیکن 6 سال کے بچے کا تو سارا محور ماں ہے. تو جنگل اور ویرانے میں ماں نے جان دی. تو حضرت حاجرہ نے ایسے الوداعی نظروں سے بچے کو دیکھا, بھائی چلو وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں. تو اس موقع پر اللہ کی غیبی مدد ظاہر ہوئی, تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بچے کے ساتھ کھڑا ہوا, تو پھر ممتا مرتی ہوئی تڑپ اٹھی کہ یہ کون میرے بچے کے پاس, ڈر ہوا کہ کوئی نقصان پہنچانے آ گیا. پھر اپنی گرتی ہوئی قوتوں کو سنبھالا, بکھری ہوئی قوت کو سمیٹا, اور پھر زور لگایا اور بھاگ کر آئی, تو وہ جو نظر آنے والا تھا غائب, اور بچے کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا. اور یہ دنیا کا واحد کنواں ہے جس کے پانی کا پیچھے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے. سارا انہوں نے دور 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 لیزر شوں سے تصویریں لے کر دیکھا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے, کچھ پتہ نہیں. لیکن جو ہی اس کو چلاتے ہیں, ٹیول کا انچارج تھا, اس سے میری ملاقات ہوئی, جب ہم ٹیول کو چلاتے ہیں تو کنویں کے نیچے 4 سوراخ ہیں, سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے, 3 سوراخ سامنے ہیں. جو ہی ہم ٹیول چلاتے ہیں تو 4 سوراخوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا. سارا سال ہم چلاتے رہے اور جو ہی ہم ٹیول بند کرتے ہیں تو ان 4 سوراخوں کا پانی بند ہو جاتا. یہ اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی ہے. جس طرح اللہ نے اس کی ایڑیوں سے چشمہ نکالا, اسی طرح اللہ نے اما حاجرہ کی گود سے امت محمد کو نکالا, کہ یہ امت بھی پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے اور سنائیں گے. یہ بات میرے بھائی اور بہنوں تبلیغی جماعت کا قصہ نہیں ہے. اگر یہ تبلیغی جماعت کا قصہ ہوتا ہم کبھی ایسے نہ نکلتے. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا اور اپنوں پر محنت کرنا. اس لیے ہماری ساری معاشرہ ٹوٹی پڑی ہے, 95% لوگ نماز چھوڑ چکے ہیں, اور چلو 5% نماز تو پڑھتے ہیں, اخلاق کے جنازے اٹھ چکے ہیں. اخلاق والا تو نظر ہی کوئی نہیں آتا, معاف کرنے والے نظر نہیں آتے, در گزر کرنے والے نظر نہیں آتے, غصے کو پی جانے والے نظر نہیں آتے. اور معاشرہ جو بنتا ہے وہ نمازوں سے نہیں بنتا, روزے سے نہیں بنتا, ذکر و تلاوت سے نہیں بنتا, معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے. بے شک نماز اخلاق کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے, ذکر تلاوت اخلاق کے بننے کا ذریعہ ہے, لیکن اس کے باوجود اخلاق کو بنانے کے لیے الگ محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کر اچھے اخلاق بنتے ہیں اور اس پر ایک اسلامی معاشرہ بنتا ہے. ہمارے ماحول میں معاف کرنا ختم ہو چکا ہے, درگزر کرنا ختم ہو چکا ہے, اور جہاں جہاں دنیاوی تعلیم جا رہی ہے وہاں مرد عورت کا اختلاط بڑھ رہا ہے. یہ ایسی برائیوں کو جنم دے رہا ہے کہ یہ وہ آگ ہے پہ جس کو بجھانے کے لیے 7 سمندر کا پانی بھی ناکافی ہو جائے گا. میں بنو میں گیا بھی چلا لگا رہا, میں تو حیران ہو گیا, ایک عورت بے پرد نظر نہیں آئی سارے بنو میں, ایک عورت. اور کالج میں جانے والی لڑکیوں کو دیکھا, یہ ہمارے پرانے ٹوپی والے برقعے پہن کے جا رہی تھی, کالا برقع ہے ہی نہیں وہاں. سارے اس 8 دن میں کوئی 3-4 عورتوں کو دیکھا جنہوں نے یہ کالا برقع پہنا ہوا تھا جو ہمارے والا ہے, ورنہ سب جوان کیا, پڑھی لکھی کیا, ان پڑھ گئے. کیونکہ جس دن میرا بیان تھا تو اس دن انہوں نے کالج میں چھٹی کر دی, لڑکیوں کے کالج میں, اسکول میں چھٹی کر دی, تو وہ کالج کی پرنسپل بھی, ٹیچرز بھی, پروفیسر بھی, لڑکیاں بھی, سب بیان میں آئیں. کوئی 10-12 ہزار کا مستورات کا مجمع. اس سارے مجمع میں میں نے 3-4 جب ہم باہر نکلے تو عورتوں کا ریلا نکل رہا تھا, سب پرانا برقع ٹوپی والا, اور سارے مجمع میں تین چار ہوں گی جن کا برقعہ کالا تھا, تو وہ بھی وہ شکایت کر رہے تھے وہاں کے لوگ کہ جی اب ہمارے پاس بھی فیشنی برقعہ آ گیا ہے. میں کہا شکر کرو برقعہ تو ہے, ہماری تو عورت کپڑوں سے باہر جا رہی. بھائی کتنے خوش قسمت لوگ ہیں ان کے بازاروں میں کتنی پاکیزگی ہے. تو حسن اخلاق جس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس کو زندہ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ دیکھتے نہیں پیسہ بھی ہے عزت بھی ہے دولت بھی ہے, زندگی میں بے سکون ہے. چونکہ زندگی پیسے کا نام نہیں, زندگی برتاؤ کا نام ہے. برتاؤ ماں باپ اولاد نافرمان ہو تو ماں باپ کو سونے چاندی کے بچھونے بھی زہر لگتے ہیں, اولاد فرما بردار ہو تو کانٹوں پر بھی پھولوں کے مزے پاتے ہیں. بیٹی ماں کو ٹیڑی آنکھ سے دیکھ لے تو ماں کی نیند حرام ہو جاتی کہ یہی تو ہے جس کی خاطر میں راتوں کو اٹھ کے جاگی اور اس کو لیے لیے پھر آج مجھے ٹیڑی آنکھوں سے دیکھتی. بیٹا باپ کو ایسے ترچھی نظروں سے دیکھ لے تو باپ کی روٹی باہر نکل آتی کہ اس بدبخت کے لیے میں نے ساری زندگی بازار میں بیٹھ بیٹھ کے ختم کر دی کہ اس کو اچھا کھانے کو ملے, اور یہی مجھے آنکھیں دکھاتا ہے. تو میرے بھائیو زندگی پیسے سے نہیں گزرتی, زندگی اچھے اخلاق سے گزرتی ہے. گاڑیوں اور بنگلوں سے زندگی نہیں بنتی, زندگی اچھے اخلاق سے بنتی. اب اس پر محنت کرنا, لوگوں کو تیار کرنا, عورتوں کو مردوں کو اس پہ لانا, یہ ہمارا مستقل ایک کام ہے. کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی اس کے اخلاق ہوتے, نہ کہ اس کے پھول پھلواڑیاں. میں ساؤتھ افریقہ میں گیا, ایسا خوبصورت ملک میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. یہ سارا کام ہے. اس کے لیے گھروں کو چھوڑنا اور ساری دنیا کی نیت کر کے پھرنا یہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے. ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں, لہذا دنیا کے آخری انسان تک پہنچنا بھی اللہ نے ہمارے ذمہ کر دیا ہے. 4 مہینے لگاؤ گئی, 40 دن لگاؤ, یہ تو سیکھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے کام ساری زندگی کا ہے. مرتے دم تک اس محنت کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مسئلہ اس وقت سر فہرست. ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا, اداری آج لکھا ہوا تھا کہ اسلام آباد میں اب پانی اتنا ختم ہو چکا ہے, اس کا جو ڈیم ہے کہ اب پانی کو تقسیم کر کے دیا جائے گا. پانی کو تقسیم کر کے دیا گیا, جیسے ہر وقت پانی وہ نہیں ہے بلکہ اب وہ ڈیم کی تہ نظر آنے لگی ہے اور پانی ختم ہو چکا ہے. ہم اگست میں گئے تھے, جولائی میں ناران. ناران پانیوں کا دیش تھا, وہاں کے چشمے ہم نے خشک دیکھے, اور وہ جھیل جو دنیا کی سب سے اونچائی پر جھیل ہے وہ سیف الملوک, اس کا پانی 2/3 ختم ہو چکا تھا. پہاڑوں کی برف پگھل چکی تھی, پہاڑوں کی چوٹیاں خالی نظر آ رہی تھیں. بارشوں کا رک جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے. حکمرانوں کا نااہل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے. پیسہ بخیلوں کے پاس چلے جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے. زمین کا پانی, کل پرسوں میں گیا اپنے زمینوں پر تو وہ میں نے دیکھا جو ہمارا وہ کنواں کھدا ہوا ہے, وہ ٹیوب ویل جو لگا ہوا ہے, تو اس کا کنواں اتنا گہرا ہو چکا تھا, 10-10 فٹ مزید نیچے گہرا ہو چکا تھا. حالانکہ ہمارا پانی 10 فٹ پہ آ جاتا تھا, لیکن غالباً 30 فٹ کے قریب اس کی گہرائی ہو چکی ہے. زمینوں کا پانی خشک ہو رہا, اور اللہ تبارک و تعالی یہ نشانیاں بتا رہا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں, مجھے راضی کرو. تو اگر ہمارا رخ اللہ کی طرف نہ پھرا تو صرف اللہ پانی, اگر ڈیر اسماعیل خان میں ہم تھے تو ہمارے طلبہ کی جماعت اوپر ڈیر اسماعیل خان سے اوپر موسیٰ زئی کی طرف انہوں نے کام کیا, تو انہوں نے بتایا کہ دیہاتوں کے دیہات خالی ہو چکے ہیں, پانی ختم ہو چکا ہے, اور جانور مرے پڑے تھے, گھر خالی پڑے تھے. ایک جگہ سے میرا گزر ہوا تو میں نے عورتوں کو دیکھا جو کھیتوں کو پانی لگا ہوا تھا وہ بھر بھر کے گھڑے میں ڈال رہی تھی پینے کے لیے. نہری پانی جو کہیں تھوڑا بہت لگا ہوا تھا اس کو بھر بھر کے وہ گھر لے جا رہی تھی پینے کے لیے. تو میرے بھائیو اس وقت اللہ پاک کی ناراضگی ہماری طرف متوجہ ہے. اس ناراضگی کو دور کرنے کا ذریعہ سوائے توبہ کے اور کچھ نہیں ہے. کہ ہم اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنا کام بنائیں، اس کے محبوب کی زندگی پر چلنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اس کے لیے ہم مارے مارے پھریں، اوروں کو بھی تیار کریں، ان سے بھی توبہ کروائیں، عورتوں میں کام کریں، ان کو پردے کی تلقین کریں، ماں باپ کی خدمت کی تلقین کریں، خاوند کی اطاعت کی تلقین کریں۔ حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا کہتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اور مردوں سے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دونوں کو اس کے حقوق سمجھائے، عورت کو اطاعت کا حکم دیا، مرد کو حسن سلوک کا حکم دیا، تو یہ پوری زندگی جو اس وقت ہماری مٹ چکی ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے بھائی اس وقت سب سے میں درخواست کروں گا کہ یہ عورتیں بھی توبہ کریں، آپ جو مرد بیٹھے ہیں آپ بھی توبہ کریں، خاص طور پر زبان کی گندگی سے، زبان کی کاٹ۔ نماز نہ پڑھنے والی کو ہر کوئی کہے گا عورت بے نمازی ہے، مرد بے نمازی ہے، غیبت کرنے والی کو کوئی نہیں کہتا کتنی بڑی مجرم ہے غیبت کر رہی، اس کی اس کو سنا، اس کی اس کو سنا، میاں بیوی میں نفرت پیدا کر، بہن بھائیوں میں نفرت پیدا کر، ساس کو بہو سے لڑا، بہو کو ساس سے لڑا، اتائے اکھی جاندی آئی، اتائے کیتی جاندی آئی۔ یہ جو کردار ادا کرنے والی مستورات ہیں یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے دربار میں شدید پکڑ کا شکار ہوں گے اگر توبہ نہ کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 6 آدمیوں کو برا سمجھتا ہے، میں آخری بتانا چاہتا ہوں، اللہ 6 آدمیوں کو برا سمجھتا ہے، ان میں 1, 2, 3, 4, 5 اور چھٹا وہ جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، یہ لو یقذر، اللہ ان کو ایسے دیکھا جیسے پخانے کو دیکھا جاتا ہے۔ میری بات غور سے سن رہے ہیں، چھٹا آدمی جس کو اللہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے پخانے کو دیکھا جاتا ہے، کون؟ جو آپس میں پھوٹ ڈلوا رہا ہو، جو آپس میں لڑائی کروا رہا ہو، جو آپس میں توڑ پیدا کر رہا ہو، وہ تو اے آکھی جاندی آئی، وہ تو اے کیتی جاندی آئی۔ یہ آپس میں توڑ ڈلوانے والیاں اور آپس میں توڑ ڈلوانے والے مرد ہوں یا عورتیں، یہ اللہ ان کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے آپ لوگ پخانے کو دیکھتے ہیں، کہ اللہ کی نظروں میں ان کا مقام پخانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ دیکھو یعنی جوڑ بٹھان جھوٹ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کفر کے بعد، لیکن دو آدمیوں میں صلح کراتے ہوئے جھوٹ بولنا جائز۔ شیطان اپنی کچہری لگاتا ہے، پوچھتا ہمیں کیا کر کے آئے، کہتا میں نے زنا کروایا، کہا ٹھیک ہے، تم نے کیا کیا، کہا میں نے قتل کرا، اچھا ٹھیک، تم نے کیا کیا، کہا میں نے چوری کرا، اچھا ٹھیک، ایک لنگڑا کھڑا ہو گیا، تو نے کیا کیا، کہا میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیا، تو وہ نیچے اتر کے اس کو گلے لگا گیا، تو کام کر کے آئے، ٹھیک، اے کام تو ٹھیک کیتا ہے۔
مورخہ 1 دسمبر 2002 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام تلمبہ مستورات میں بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا حضرت حاضرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغ مرکز مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔